وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. Amma ba, salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who has given us everything without asking for anything, is the only being that can love us unconditionally. Everyone else's love is going to have some conditions. And if you do not fulfill those conditions, that person will not love you, right? The closest thing to an unconditional love actually is the love of your mother. But other than that, there is no such thing as unconditional love. And the only being that can actually give you unconditional love is Allah subhanahu wa ta'ala, because even the conditions that He's placed for His love is for your own benefit, right? So if He says that if you fulfill those conditions, I will love you, the reason is because those conditions in return do not benefit Him in any way, shape, or form. But those conditions, if we fulfill, they are beneficial for our own selves. So even, let's say, you know, you have your peer pressure, right? You have the people that you go to school with. They say that, okay, if you do such and such, you're going to be cool. If you do such and such, we will like you. If you do such and such, you can be part of our gang, right? You can be part of our club. We can be part of our group. You can belong to the cool people group, right? But what do you have to do in order to get into this cool people's group? Maybe, you know, you have to do those things that Allah subhanahu wa ta'ala has said that you cannot do. So if we end up doing those things and we make Allah subhanahu wa ta'ala in the state of displeasure for the sake of the happiness of those individuals, this is a very wrong transaction. And whenever somebody makes people happy and makes Allah subhanahu wa ta'ala upset, it's a wrong transaction. Because the people that are going to be pleased with you to that particular time, they'll never be always pleased with you. That in the end, you would have to do almost to the point of something really ridiculous. And I'll tell you a little story. You might have heard of that story before. I'm sure the elders have, but I don't know if the kids have. So there was a donkey, a father, and a son. Okay. So the father was sitting on the donkey, right? And they come to a city or a town, and they look at them and they say, you know, what kind of father are you? You are on this donkey relaxing, right? And your son is walking, bichara. Right? This is not fair. So, okay, so they get out of that town. The son sits down on the donkey and the father carries on walking. When they come to the other city or the town, the people look at them and they say to the son, what kind of son are you? You are on the donkey, relaxing, comfortable, while your father is walking. You know, don't you have any respect for your dad? Okay. So when they go out, what happens is they both don't sit down on the donkey. Right? They get to the third city or town, and the people look at them and say, you have a donkey and nobody is using that. You both are walking and nobody is sitting down on the donkey. And why do you have this? Say, okay. So then what they do is they both sit down on the donkey. They get to the other town and people look at them and say, you guys are oppressors. You know, I'm going to call the, this is just my bit in there, it's just to make it a little bit more interesting. They say, we're going to call the animal rights people. You know, that this two people on a donkey, I mean, why are you guys poor, you know, this animal, why are you doing this? Okay. When they get out of the town, they pick up the donkey on their heads. So if you just try to make the world happy, eventually you're going to have to pick up a donkey on your head. Right? And the world still will never be happy. Because I'm sure if they were to reach the next town, if they were still alive, because it's difficult to carry a donkey on your head, they would tell them that you are, like, what are you doing? Who's the donkey here? Right? So regardless, and if they start again walking both and the donkey walking and they see other people, they're going to tell them the exact same thing. In the end, nobody's ever going to be happy. And if our youths try to make those peer, you know, those individuals that are going with you in the college or in the university or in the elementary school or high school, for them to become happy, they will never be happy. And what will happen is, you'll spend whole of your life trying to make them happy or others happy. You will be unhappy and you'll live this life in unhappiness, and when you get to Allah subhanahu wa ta'ala, He's unhappy. And then you have to deal with that unhappiness for the rest of eternity. So what is, are we supposed to make everybody upset? No. You make people happy as Allah subhanahu wa ta'ala has told us to make them happy. You give them respect, right? You live an honorable life, noble life. You take care of the trust that they give you. You try to help them out as much as you can financially. You try to help them out in their character. You try to tell them what is right and wrong. You try to do all of those things for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And in the end, if they're still not happy with you, it's okay, because Allah subhanahu wa ta'ala is happy with you. Right? And you cannot make everybody happy. You look at Imam Ali alayhi salatu wasalam. When Imam Ali alayhi salatu wasalam used to come out of the house, there were a certain group of people that would be attracted towards Imam Ali alayhi salatu wasalam as bees when they look at the flowers. When they look at the honey, they go really fast towards it. But then there were some individuals who would go away from Imam Ali alayhi salatu wasalam as sheep run away from a lion. There were individuals who were madly in love with Imam Ali alayhi salatu wasalam, and then there were individuals who did not like Imam Ali alayhi salatu wasalam, to the point where they created those circumstances where they ended up martyring Imam Ali alayhi salatu wasalam. So when you ever look at a great personality, what you will see is there's always going to be people who like you, and there's always going to be people who don't like you. If everybody starts liking you, there is some problem there. If nobody, because what is happening is if everybody's liking you, you're probably not saying the truth. You're probably not following the path of Allah subhanahu wa ta'ala, because if you follow the path of Allah subhanahu wa ta'ala, you'll always find some people will love you and some people will hate you. Because anyone who's walked on the path of Allah subhanahu wa ta'ala, they've always had friends and they've always had enemies. Okay? So in this sort of society and environment where we live in, that, you know, they want everybody to become just like a person who doesn't say anything when something wrong is happening, or is always there to please others, and lives a life in that manner, that is not the path of Allah subhanahu wa ta'ala. You make Allah subhanahu wa ta'ala happy, you do what He has said, you act on what He has said, and you still love people, and in that process, some will love you, but some will never love you. Does that mean that we, you know, go and choose some other path? whichever path you're going to choose. You know, some people think that if they become like the clone of Eminem, they're going to be happy, right? Or 50 Cent is kind of like old now, but the people who are in music, rappers and all that, if they become like them, they cut their hair like that and they get tattoos on their body and they get like those earrings and everything and they start talking in a manner which is quite not prescribed by Islam or even by the general society that they live in, that they think that they are, you know, cool and they are accepted, you know, they are going to be accepted by people and people are going to be happy with them. Those type of people that are going to be happy with you. Is that the kind of people you want to attract? The ones who break the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, who deny Allah subhanahu wa ta'ala, who have no nobility, who have, if they have respect, it's only because the way they are in submission to shaitan. If they were to leave this submission to shaitan, they will have no respect in the society that is requiring their submission. Right? So you as youths have a very rough and tough task in your life. A lot tougher than I had to deal with. When I went in high school, that high school seems like a monastery compared to the high schools that are of today. Okay? And when I look at my survival in the last 26 years that I've been in the West, my survival has been because Allah subhanahu wa ta'ala blessed me to be able to try to find the path of Allah subhanahu wa ta'ala and try to strive so that I can make Him happy. Right? Have I reached that there? Probably not. Would I ever reach there? Maybe. But would He appreciate the effort that I would place to walk on this path? Of course. Right? So this little bit of life that we've got, you know, a lot of the times people do that for identity too. Because if you look at Muslims around the world, and this all correlates to the love of Allah subhanahu wa ta'ala, okay? When you look at the Muslims around the world, being a Muslim right now is a very tough thing. There's not that many things for you to feel what the Muslims have done to be proud of. Right? So, in a way, like, you know, somebody, if they call you, oh, you look like you're Italian, it's like, yeah? You talking to me? Like, you know, they'll foreign change their accent and try to act like they're Italian. And they're okay if somebody calls them Italian or Hispanic, or they call them, you know, you look like somewhere in European, but as soon as somebody says you look like a Muslim, right? Muslim translates into what? Terrorist. All right? So when our younger brothers and sisters are growing up, they want to avoid to have that label. So the way they can avoid having that label is by not having an ID of a Muslim. So therefore, if they don't want to have the ID of a Muslim, they will try to act in a manner which is, you know, acceptable in the society, to wear those earrings, to wear those tattoos, to have all of that, so that nobody calls them a Muslim. But the reality of the things are that this sort of ID, if you're going to have, you're always going to be unhappy from inside. You're always going to feel that what you're doing is wrong. Right? And no matter what you do, this feeling of guilt is not going to go out of you. And you're going to carry on that way living your life to the point where some people are actually even denying that there is a God, who were born in Muslim families. Okay? And it's a very sad state of life that we live in, but this is the reality. What you need to do is you need to find this ID as a Muslim and have enough conviction that if somebody says to you that you are a terrorist, or you are such and such, or, you know, you guys are, you know, the worst of the kind, you should be able to handle that, and in return, act in a manner like our Imam Masumin alayhi salam have acted. Right? There was a person, he came to Imam Hassan and he started using really bad language about him and about his family. And Imam Hassan alayhi salam just listened to him, didn't say anything. And then afterwards, he said, looks like you're a traveler, you're not from this town. You know, my house is available for you. If you're hungry, I'll feed you. If you need anything, I'll give you. Please let me help you because you are new to this town. And the person just stopped and said, like, all the things that this person had heard for 50 years from the member of Sham had programmed him to think of Imam Hassan alayhi salam in today's term a terrorist. But when he saw the mannerism of Imam Hassan alayhi salam, he was completely changed. He denied all the propaganda and he fell in love with Imam Hassan. Right? So our actions, our mannerism, our character, if it is like Imam Hussain alayhi salam, if it is like Imam Hassan alayhi salam, if it's like the Imam Masumin alayhi salam, we can live in this world, in society, still have nobility, still have dignity, still have our identification as a Muslim, and we can, you know, undo the programming that has been done in the minds of the general public about Islamophobia. But where are we going to get this strength? Where are we going to get this conviction? We are going to get this strength and conviction when we fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. But if we don't fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala, we're going to be weak. And especially my little brothers and sisters, you're going to have to be 10 times stronger than me to be able to go through this life. Because the way the times are, you're going to have to be really, really strong. And the other for my elders is, although the thing that I'm going to discuss, it is in the back of my mind, if Allah subhanahu wa ta'ala wills, it'll come in the front of my mind and I'll discuss it for you. ہم کیونکہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ نسبت پاتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں تو اس کی نسبت ہوتی ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ اب آپ ایک امبیسڈر ہیں امام علی کے ٹھیک ہے آپ ایک سفیر ہیں امام علی کے اب آپ جو بھی کریں گے سوسائٹی میں جیسا آپ کا کردار ہوگا جیسا آپ کا عمل ہوگا وہ لوگ آپ کے کردار اور عمل کو دیکھ کر کیا کریں گے یا تو امام علی علیہ السلام کی تعریف کریں گے یا پھر کہیں گے کہ یہ کیسے ان کے امام تھے ساتھ ہیں یعنی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی امبیسڈر ہوتا ہے کوئی سفیر ہوتا ہے کسی کنٹری سے آتا ہے وہ اس کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اگر وہ سفیر کوئی غلط کام کرتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ یہ کنٹری خراب ہے مثلا اگر کوئی پاکستان کا سفیر ادھر آئے اور یہاں پہ آ کے وہ کسی غلط کام میں پکڑا جائے تو کیا کہتے ہیں دی امبیسڈر آف پاکستان واز کاٹ مثلا ڈوئنگ سچ اینڈ سچ دی امبیسڈر آف پاکستان تو دیٹ نیوز ہیڈنگ جو ہے نا وہ سارے کے سارے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ایک امپریشن دے دے گی ہر اس شخص کو جو اس کلپ کو پڑھتا ہے اب وہ لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ایسے نہ ہوں شاید کچھ ہوں لیکن سارے نہ ہوں لیکن اس سفیر کے ایکشنز کی بنا پہ اب پاکستان کا نام نیچا ہو گیا اسی طرح سے جب ہم اپنے آپ کو امام علی کے شیعہ کہتے ہیں اور ہمارے اعمال اگر ان کے بچائے ہوئے اصولوں کے اوپر نہیں ہیں تو لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف نگاہ کرتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو نہ کہ باعث شرم کہ اگر یہ مشہور ہو جائے کہ شیعہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ایسا ہے نا مشہور یا نہیں ہے نا میں آپ کو اس جگہ کا بتاتا ہوں جہاں پہ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مشہور ہوگا. قازقستان ایک کنٹری ہے جو 11-12 سال ہوئے یا کم و پیش جب ان کو انڈیپینڈنس ملی ہے کہ وہ کسی دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ان کے پاس اجازت نہیں تھی, یعنی دین کے حوالے سے وہ کوئی کام دین کا نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, وہاں پہ میں چاہتا ہوں, وہاں ایک انٹرپریٹر تھا, اس نے مجھ سے کہنے لگا کہ آپ صاحب میں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. میں نے کہا آغا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آغا جو ہے وہ تھوڑا سٹوری کے صرف لگا رہا ہوں کہ تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کی. تو میں نے کہا آپ صاحب میں بھی آ جاتا ہوں, اکٹھے چلتے ہیں. تو کہنے لگے آپ شیعہ نہیں ہیں؟ Where in a country that just got its independence about 11 or 13 or 14 years ago, I'm not sure exact, but in a very short time, they have this propaganda or phobia about Shias reached there that he, when he knew that I was a Shia, he knew that I did not pray. جب میں نے کہا کہ نہیں میں تو پڑھتا ہوں, تو انہوں نے کہا اچھا, میں نے کہا چلیں. مسجد کی طرف جب جا رہے تھے تو میں نے کہا پتہ نہیں کیسی مسجد ہوگی, کہاں تک یہ نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے. میں نے اس شخص سے کہا کہ اچھا تم مجھے مار دو. کہنا کیوں مار دوں گا؟ میں نے کہا کہ مار دو گے تو یہ ہے کہ تمہیں ثواب ملے گا اور میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں گا. تو مجھے مار دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا, میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں گا. تو کہتے نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. البتہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے بالآخر کچھ کیا ہے کہ جس کی بنا پہ ان کے پاس ریزن ہے کہ یہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے. ایک جگہ ہے وہاں پہ جمعہ کی نماز تھی, تو میں وہاں پہ گیا تو ایک یا دو صفیں تھیں ہماری, لیکن رستے میں ایک مسجد پڑی. اس مسجد کو پولیس ٹریفک کو کنٹرول کر رہی تھی. یہاں وہاں پہ جماعت ہوتی تھی 9 سے 10 ہزار لوگوں کی. 9 سے 10 ہزار لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے جمعہ کی, اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ہماری تعداد اس جگہ پہ کم ہو. اور ہماری حسینیہ میں ایک یا دو صف سے زیادہ مجھے یاد نہیں پڑتا. سو اف اے پرسن ہو ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ شیعہ اور سنی, who doesn't know anything about the propaganda, just for him to visit, that he goes at one place, us masjid mein jaye aur dekhe 10,000 log, aur phir hamare Husainia mein aaye to dekhe 2 safe, to usko kya impression milega ki Shia namaz nahi padhte. Abhi hamare liye یہ مشکل جس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں سے نکال دی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت جو کہ امام علی علیہ السلام کی محبت سے ہمارے دلوں میں آنی چاہیے تھی, اس کو سیپریٹ کر دیا گیا. کہ امام علی علیہ السلام کی محبت باعث بنتی کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت بڑھتی, ٹھیک ہے, اس کو ریورس کر دیا گیا, ان دو محبتوں کو جدا کر دیا گیا, جبکہ یہ دو محبتیں جدا ہو ہی نہیں سکتی. یو cannot separate these two loves because the love of Imam Ali alayhi salam translates into the love of Allah subhanahu wa ta'ala, and the love of Allah subhanahu wa ta'ala translates into the love of Imam Ali alayhi salam. So the more love for Allah subhanahu wa ta'ala increases in your heart, the more love of Imam Ali alayhi salam increases in your heart. And the more love of Imam Ali alayhi salam increases in your heart, the more love of Allah subhanahu wa ta'ala increases in your heart. Because they're two connected in such a manner that if one goes up, so does the other. And if the one goes down, so does the other. And now we are living in a society where people are saying these things for us. The ones who are the followers of the leader of the people of faith, of conviction, that they are saying these things for us, that we do not love Allah subhanahu wa ta'ala, that we do not want to follow the tenets of Islam, that we've got another mazhab, another Islam that is nothing to do with the Islam that was brought by the Holy Prophet. Is this fair? Is this fair to Imam Masumin? It's not fair to Imam Masumin alayhi salam. Inshallah, if I get the time, which I will probably have, we'll go into the discussion, because with the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the discussion comes the hatred for the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. Because if you love Allah subhanahu wa ta'ala, you cannot be in love with the enemies of Allah. It's common sense. Right? If you love Allah subhanahu wa ta'ala, you cannot be in love of the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. So the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala, the definition of it and what hatred means is a natural discussion that needs to be understood when the discussion of the love of Allah subhanahu wa ta'ala comes. Okay. So let me just make one more statement and let's see if we can discuss what I wanted to. We have la'an in our mazhab. We have la'an, the word la'an, we have in Quran. Okay. La'an we have in the traditions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We have the word of la'an in the traditions of Imam Masumin alayhi wa sallam. We have the word of la'an in the Sunni books and also in the Shia books. Okay. In Quran you find الَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. The people who give, who hurt Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet, there is la'an on them in this world and the hereafter. No, you cannot hurt Allah subhanahu wa ta'ala. But if you hurt the Holy Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala takes that hurt to Him. He says, you have hurt me. Because you hurt the Prophet, it means you have hurt me. And whoever hurts me in this world and also in the next world, there is la'na on them. Take it with me. Now if we tell people that actually la'an means to swear. Saath saath hai. Agar hum logon ko yeh batayin ki la'an ka matlab gali hai maazallah. Take it. تو اب وہ لوگ کیا کریں گے وہ ہمارے مذہب کو دیکھیں وہ کہیں گے بھائی قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ وہ لعن کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں تو آیا آپ کا مذہب یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ خدا آپ کا معاذ اللہ گالی دیتا ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں وہاں پہ لفظ لعن کا اگر ہم وہ یہی گالی کا ہی کریں تو معاذ اللہ آپ جس طرح سے رسول کو سمجھیں کہ وہ معاذ اللہ گالی دیتے ہیں امام معصومین علیہ السلام کے حوالے سے بھی اسی طرح سے اور پھر آپ ان کو یہ بتائیں کہ اگر میں گالی دیتا ہوں تو مجھے ثواب ملتا ہے تو وہ کہیں گے کہ آغا صاحب یہ کون سا مذہب ہے ہر دین یہ کہتا ہے کہ گالی نہیں دینی چاہیے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ گالی دے کے آپ کو ثواب ملتا ہے تو یہ کیسا دین ہے یہ کیسا مذہب ہے رائٹ تو ہم نے لعن کے معنی کو سمجھا نہیں اور جس طرح سے سمجھا وہ جب ہم نے پروجیکٹ کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آیا کہ ہم جب لعن کہتے ہیں تو اس کا یہ متقابل ہے گالی کے جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو ایشو ہیں وہ اس وقت جو کہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کا قتل و غارت صحیح ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں اتفاق نہ ہونا اتحاد نہ ہونا صحیح ہمارے اپنے سینٹرز ڈیوائڈ ہو جانا ایک سے دو ہونا دو سے تین ہونا صحیح ہمارے لوگ اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ ان کے اندر یہ جرأت ہے کہ اب وہ اس شخص کے لیے جس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہو اسلام کی خاطر اس کے لیے دشنام کہتے ہوں اس کی بے احترامی کرتے ہوں کہ جنہوں نے خود اسلام کی ابھی الف بے نہیں پڑھی ان کے اندر اتنی جرأت آ گئی کہ وہ اس شخص کی توہین کریں جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کی. اس کے علاوہ ہمارے ریسورسز ڈیوائڈ ہو گئے, ہمارے بچے مذہب سے دور جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسا مذہب ہے, لوگ اگر آ جاتے ہیں اس طرف, اس مذہب کی طرف, تو وہ جب اس کانسیپٹ کو اس انداز میں دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم نے بتایا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ مذہب نہیں چاہیے. میں آپ کو خود کا سنا دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک کرسچن عورت مسلمان ہوئی اور پھر وہ شیعہ ہوئی, شادی ان کی ہوئی, بچے, ٹھیک. زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھا گیا مجلس کے اندر, ٹھیک ہے, زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھا گیا مجلس کے اندر. اس ترجمے کو سن کے اس عورت نے کہا کہ اگر یہی مذہب ہے شیعوں کا, جس پہ وہ خود بھی تھی, تو کہتی ہے کہ مجھے یہ مذہب نہیں چاہیے. تو ان کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ پھر رجوع کیا, میں ان کے ساتھ بیٹھا, میں نے ان کو بتایا کہ زیارت عاشورہ کا ترجمہ کیا ہے. جب ان کو سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مجھے سمجھ میں آ گئی, مجھے مذہب چینج کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم نہیں ایکسپلین کریں گے, حتیٰ لوگ جو جن کے پاس پیغام جانا چاہیے تھا ائمہ کا اور جن کو مسلمان ہونا چاہیے تھا, اور اگر وہ ہو بھی جاتے ہیں, ہم تو کسی کے ساتھ تبلیغ نہیں کرتے, ہم تو ویٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلے سنی مذہب میں آئے, اس کے بعد وہ خود ہی کسی طرح سے شیعہ مذہب میں آ جائیں گے. اور وہ لوگ بھی جو شیعہ مذہب میں آتے ہیں, ہماری رفتار, گفتار, اعمال کو دیکھ کر وہ اس مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہاں کی دولت ہے, یہ کہاں کا اجر ہے رسول کی رسالت کا, یہ کہاں کی محبت ہے ائمہ کی, یہ کہاں کا مذہب ہے خدا کا, اور آخرت کے اندر یہ کس طرح کی امید ہے جنت کی. ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد صحیح, تو انشاءاللہ تعالی, if Allah subhanahu wa ta'ala wills, we'll go towards the discussion of what la'an means, and that way it becomes clear in our minds that it is actually something which if properly explained, then even our Sunni brothers will be saying that. Right? If it is explained in the right way, the way that it has been explained to us through Imam Masum Ibn Ansar, make salawat for me. The concept I wanted to discuss for you was, because these are still hurdles that come in front of us for falling in love with Allah subhanahu wa ta'ala. One of the hurdles is that we discussed a little bit before as well, is this love of the dunya. Okay, love of dunya becomes a hurdle for a person to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. Love of the dunya happens to be the trait of the enemies of Ahlul Bayt al-Muslim, and it is something which Imam Ali alayhi wasalam has in Nahjul Balagha said things that are, you know, denouncing it. Where he says that dunya is like an old woman that has leprosy, that her skin is falling off, her meat is falling off, right? Is holding the intestines of a pig. That's dunya. Right? So when he describes it this way, can anybody fall in love with that? Can anybody even want to have that, what's in the hands of that old woman with leprosy and the intestines of a pig? No, right? So therefore, this dunya that people fall in love with must be in their mind something beautiful that they want to acquire, and they fall in love with it. Right or no? Because yesterday, as we mentioned, that everything is unique, and the unique thing that is doesn't have any other thing that is like it is Allah subhanahu wa ta'ala. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. And if uniqueness is preciousness, that there is only one thing that is the most precious, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. And if we fall in love with only precious things, beautiful things, then there is no one else worthy of us falling in love with other than Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So if somebody is falling in love with the world, with this dunya, that means that in their minds something has become beautiful when in reality it's not. Right? So we need to understand that this beauty, what is it? Who makes it beautiful in the eyes of human beings, this dunya? There's a verse in Surah Ali Imran, it says, زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. The devil makes it beautiful in the eyes of human beings, the love of women, of children, of big, huge amounts of gold and silver, of fast horses, that today's term would be like a Lamborghini or a... You were sleeping, now you're awake, Lamborghini. Or a Maserati or something like that, right? So, Khaylul Musabbama, yani those horses that were really fast, that had a good background, that they know they're, it's from a good species or genes, gene pool. Well, an'ami wal hars, cattle and food. This is the pleasures of this dunya. But they become beautified in the eyes of human beings with the help of shaitan. And when it becomes beautiful, anything that becomes beautiful, what you're going to do? You're going to fall in love with it. And as we said, there's only one heart. And in one heart, only one love can remain. Either the love of this dunya or the love of Allah subhanahu wa ta'ala. If you take the love of this dunya out, automatically which love you're going to have? Allah subhanahu wa ta'ala. And if you take the love of Allah subhanahu wa ta'ala out from your heart, guess what's going to remain? The love of this world. Okay? So, is money that then, is money like qanatirin muqantarati min al-dhahbi wal-fidda, huge, huge mountains of gold and silver? Right? Yesterday we talked about how people fall in love with diamonds and money, right? Is it that, or is it something else? Is it the actual Lamborghini that is bad? Is it the actual money that is bad? Is it actually the women and children that are really bad? Is it that, or there's something else? So I'll give you the way that I have understood from the teachers that I've had. And it's an explanation which I personally think, if you think about it, it will be the most closest to, I think, what reality is. Okay? So, think of it this way. What Imam is saying that is bad, that an old woman with leprosy holding the intestines of a pig is dunya. It actually, that dunya doesn't exist. What you're seeing. With me. So whatever your eyes can see is actually not the dunya that Imam Ali has put down. That the love of that dunya is going to take you away from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So whatever your eyes can see is actually signs of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not ugly and it's not bad. With me. I'm looking at you, you are in this world. If we say that the world is bad, then you live in this world, you're part of the world, that means you're bad. But, mashallah, alhamdulillah, you know, some of you might be so close to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? True or not? And when I look at you, I see the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. I see His signs. That by looking at you, I can become attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. How can you be bad? Allah subhanahu wa ta'ala's signs are not bad. They are there so that our attention goes towards Him, so that we understand Him. How can they be bad? Right? If I see my phone somewhere, not by your phone, that you can also put up that example. Again, you can use your imagination. Your Samsung Note 3 is not dunya. Stay with me, inshallah, let's see where we go. It's not dunya. It's actually a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. It's an indirect sign of Allah subhanahu wa ta'ala's power, wisdom, and knowledge that He has given to human beings that have come up with the ability to transform something which is metallic into a form of communication that can have the waves go all over the world instantaneous, have the picture of a person thousands of miles away appear in a small screen. It's amazing. How could that be dunya that Imam Ali is saying is bad? With me so far? Even let's look at the Lamborghini. Handmade, crafted, beautiful color, paint job, 300 plus horsepower, right? 600 horsepower, right? 0 to 60 such and such, the grip on the road, the aerodynamics, the laws of physics, the laws of chemistry, you know, the laws of all of that embodied in a Lamborghini. The laws that are Allah subhanahu wa ta'ala's laws used to create a machine that is truly remarkable, that shows the creativity, the power, the knowledge of a human being, which is a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. That in a small machine to have 600 horsepower, right? Like 600 horses combined together in a small machine. And by the way, that's just a figure. It's not like, oh, let's race, so there's 600 horses and then you have your Lamborghini, let's race. Who's going to be faster, right? Amazing. With the discovery of the wheel, right, to the point where now you have this beautiful machine in front of you. Right? So those are the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. So, it says, زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. If you look at your mother, you look at your wife, you look at your sisters, right? You look at children, they are the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. You know? That when you look at a child from where it started, and Allah subhanahu wa ta'ala says that too, but why don't you think about this? And this is just a paraphrasing or getting you the point. That there is one cell, it starts dividing, goes through the different processes and then becomes the body and then comes into this world. One cell, right? Combined with another starts dividing and there you are. With billions and trillions of cells working together. Right? How can you and I be bad? With me so far? Money. Money is paper. It used to be gold. Before, they used to barter. A bartering system was there. So if I am a chicken farmer, and I'll just tell for the use. बड़ों को तो पता है बल्कि अपने ज़माने में भी होता था ना कि गंदम की बोरियां लोग दे देते थे और वो डालता या घी जो है वो देसी घी ले लेते थे या अंडे ले लेते थे चावल दे देते अंडे ले लेते थे या इतनी चावलों की बोरियां इतना चाय की पत्ती मिल जाती थी. तो वो बार्टर सिस्टम था. उसके बाद फिर सिक्के आए. It was gold was the currency, silver coins and so forth, to the point where human beings decided it's going to be printed on a piece of paper which is saying this is a legal tender. And there is no backing for it. So basically it's just a piece of paper that says an amount, which you can print as much as you like. No one's stopping you. It's actually not even worth 10 pence, that 10 pounds that you have. But it can be exchanged for 10 pounds worth of goods. And then slowly they're going electronic, and after being electronic, it's just going to be an RFID chip inside of your thumb or in your body, and you're just going to pay, just, you know, go walk through this scanner and you've paid already. The money is automatically going to come out of your account. Right? All of this is showing the innovation of human beings, that to be able to have a society, a community, a country, how human beings have been able to utilize a system of other than doing bartering, they've come with a system that can use, you know, that human beings can use to acquire things. And when you start looking at the debt and interest-based system that have been created by man, that is also something which exists, and whoever came up with that idea to build the system of debt and interest used that ability of greed inside of their heart. That greed was not outside. Can you find greed? If you can find greed, give me the address of it. I'll go see it. Do you see it outside? Do you see it with these eyes, greed? Do you see jealousy? Do you see arrogance? Do you see any of those things with these eyes? No. Whatever you can see with these eyes are the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, and whatever you do not see is the dunya that Imam Ali has said it is an old woman with leprosy holding the intestines of a pig. That does not exist outside of you, that exists inside of you. And what exists inside of you, you are the creator of that universe. That is not the world of God, that is the world of I. You are the master of those creations. You are the creator of jealousy inside, you are the creator of anger inside, you are the creator of arrogance inside, not Allah subhanahu wa ta'ala. With me. And when in this world of I build my buildings on greed, then when I look at money outside, I associate that greed to that money, and then that is bad. But if my world of I was built on generosity, when I look at money, it's a beautiful thing. It's a beautiful thing that can help so many people, and it is something that can allow me on the Day of Judgment to have some dignity in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So what is bad, what we cannot fall in love with, is the world that we ourselves have created inside, based on the traits that are the traits of shaitan. Who does jealousy? Who started jealousy? Who started kibr, arrogance? Shaitan did. And it is shaitan that makes, because of greed, because of jealousy, because of arrogance, because of all of those things, it uses that inside of you to make it beautiful, the desires that are your lowly desires, for women, for children, for money, for all of that. And then you fall in love with it and you forget about Allah subhanahu wa ta'ala. So in reality, the world of I, you and I have created. Poverty is the creation of man, not Allah subhanahu wa ta'ala. Man created poverty. Man created injustice. Man created inequality. Man is the one who has created this system which is based on debt and interest, so that people can become slaves of that control system that wants you to live your whole life feeding that system so that few can live a comfortable life. Man has made that, and you see the projection of it outside because that world inside was based on greed. But when the Imam comes, it's the same world. It will not have any greed. It will not have any jealousy. It will not have any arrogance. It will not have any of those things. And you will see the same world transformed into a place where human beings will go towards Allah subhanahu wa ta'ala. By looking at the trees, by looking at other creations of Allah subhanahu wa ta'ala, they will go towards Allah subhanahu wa ta'ala. This is what we need to understand, that the love of the world that the enemies of Ahlul Bayt al-Amsalam had, it existed inside of their soul. And because of that, they projected it outside and became a reason for them to stand against the best of the creations. You know why people don't want to follow their religion? It's because of the love of the world. But it's not really outside, it's inside. And if I understand that I'm the creator of this world, then I'm also the destroyer of this world. I can destroy jealousy. I can destroy arrogance. And if I bring the love of Imam Ali alayhi salam in this world of I, automatically all of these things are going to be destroyed. سر انشاءاللہ جب آپ کو موقع ملے گا دوبارہ سن لیجیے گا, کیونکہ آج کل کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس دنیا کے اندر مولانا جو ہے جب مرضی چاہے پوز کر سکتے ہیں, پلے کر سکتے ہیں, بار بار سن سکتے ہیں, تو آپ کے پاس ابلٹی ہے, بعد میں سن لیجیے گا سمجھ میں آ جائے گی, اور یقیناً کہ آ گئی ہوگی. صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی, کیونکہ تبرہ کرنے کے لیے اور تولا کرنے کے لیے حب دنیا کو اپنے اندر سے نکالنا پڑتا ہے. اگر حب دنیا ہمارے نفس میں رہے, اگر اسی دنیا جو میری آئے, دا ورلڈ آف آئے جس کو میں نے کہا, اگر اس کے اندر حب دنیا رہے تو نہ انسان تبرہ کر سکتا ہے اور نہ ہی تولا. اگر وہ کرے گا بھی نہ, اگر وہ تبرہ اور تولا کرے گا بھی نہ, تو وہ نجس ہوگا تبرہ اور تولا دنیا کی محبت کے ساتھ. اور جو تبرہ اور تولا نجس ہو دنیا کی محبت کے ساتھ, وہ حقیقت میں ہمارے فروع دین میں نہیں ہے. جو چیز واجب ہے وہ تبرہ ہے جو طاہر ہو حب دنیا سے, وہ تولا ہے جو طاہر ہو حب دنیا سے. کیونکہ جس کے ساتھ ہم تبرہ کرتے ہیں وہ پیکر تھے حب دنیا کے, تو آپ کر ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ تبرہ جب تک کہ خود حب دنیا نہ ہو. اگر خود حب دنیا ہے تو یہ صرف الفاظ ہیں, یہ تبرہ نہیں ہے. اور اگر حب دنیا ہے تو یہ تولا صرف الفاظ ہیں, یہ تولا نہیں ہے. تو جہاں سے یہ سب چیزیں شروع ہوتی ہیں, یہ وہ دنیا ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہے, اور ہم نے ہی اس دنیا کو خلق کیا ہے, اور ہم ہی اس دنیا کو ختم کر سکتے ہیں. اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے اندر ائمہ معصومین علیہ السلام کے اصولوں پر اس دنیا کو تعمیر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو بہترین چیز ہے وہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے, اور ان کے مصائب پہ گریہ ہے. اگر ان کے مصائب پہ ہم گریہ معرفت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہر آنسو اس دنیا کو, اس دنیا کے اندر جیسے آگ نہیں برستی, جیسے آگ برستی ہو, اس طرح سے اس حب دنیا پر آگ برسے گی. ہر قطرہ پانی کا قطرہ ہے لیکن آگ بن جائے گا اور اس حب دنیا پہ برسے گا. لیکن ابھی تک ہمارے گریہ نے ہمارے دلوں سے حب دنیا کیوں نہیں نکالی؟ ہم گریہ کرتے رہے ہیں, کتنا گریہ کیا ہے. بی بی زینب کا نام سن کے ہمارا دل مضطرب ہو جاتا ہے, بی بی سکینہ کا نام کوئی لیتا ہے تو ہمارا دل ٹوٹ پڑتا ہے, حضرت قاسم کا نام لیا جائے, آپ کسی بھی شخصیت کا نام لیں اپنے دل میں, ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. علی اکبر, ہمارے دل کے اندر ایک جنبش سے پیدا ہوتی ہے, حرکت پیدا ہوتی ہے. ہمارا دل اس طرح سے ٹوٹتا ہے جس طرح سے اگر ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار, ماں یا باپ اس دنیا سے چلے جائیں, ہم اس طرح سے گریہ نہیں کریں گے. کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ جا چکے ہیں, ان کا نام آتا ہے لیکن ان کو گریہ نہیں آتا. یہ وہ ہستیاں جن کو ہم نے دیکھا کبھی نہیں, یہ وہ ہستیاں جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, یہ وہ ہستیاں جو 1400 سال پہلے آئی تھیں, لیکن ان کا نام لیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, دل ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ یہ محبت ایک علم حضوری کی محبت ہے, یہ وہ محبت ہے جو ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے لے کر آئے تھے, یہ وہ محبت ہے جو ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے لے کر آئے تھے. یہ محبت ہمیں سکھائی نہیں گئی, یہ ہمارے اندر ہے, یہ ہمارے اندر ہے. یہ ایک روحانی اتصال ہے بی بی زینب کے ساتھ, کہ جب انسان چاہتا ہے اس ان کی طرف توجہ کرے, ان کا نام لے, تو وہ اتصال ہو جاتا ہے اور انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور علماء کہتے بھی ہیں کہ جن کے نام پہ آپ کے آنکھوں سے آنسو آئیں آپ وصل ہو چکے ہیں ان کے ساتھ. یہ دعا توسل جو آپ نے پڑھی, یعنی آپ وصل ہو چکے ہیں ان کے ساتھ, اب اس حالت میں ان سے آپ جو بھی چاہیں مانگ سکتے ہیں. اگر بی بی زینب کا نام لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اب آپ بی بی زینب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اب آپ بی بی زینب سے جو چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں. اگر حضرت علی اصغر کا نام لے کے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے, آپ حضرت علی اصغر سے آپ کنیکٹڈ ہیں, آپ نے توسل پیدا کر لیا ہے, آپ کا وصال ہو گیا ہے. جس بھی ہستی, حضرت عباس کے نام سے جس بھی ہستی, تو جب اگر کبھی گریہ آپ کی آنکھوں سے نکلے اور جس بھی نام کی خاطر نکلے, لیکن آپ سب مصائب پڑھنے والے نہیں ہوتے, مصائب سننے والے نہیں ہوتے, مصائب وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اندر سے اس کے دل کو توڑے, جو اس کے اندر حزن کی کیفیت کو پیدا کرے, وہ مصائب ہوتے ہیں, وہ عزا ہوتی ہے. عزا کہنے کی بات نہیں ہے, سننے کی بات نہیں ہے, درد کرنے کی بات ہے. اگر انسان حقیقت میں امام حسین کا عزادار بن جائے تو اتنی چیزیں اس کو رلانے کے لیے, اتنی چیزیں اس کو رلانے کے لیے اس کی زندگی کے اندر کہ وہ ہر وقت امام حسین کی عزا میں رہ سکتا ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ آئے اور مصائب پڑے تو وہ روئے گا. آپ اس طرح سے دیکھیے گا, امام حسین کا عزادار بننے کی کوشش کریں کہ پانی کو دیکھ کے آپ کو رونا آ جائے. کہ آپ پانی کو دیکھیں اور آپ کو دیکھ کے رونا آ جائے, کہ اس پانی سے آپ کو امام حسین کی تشنگی یاد آ جائے, بچوں کی العطش 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 کی صدائیں آپ کے ذہن میں گونجنے لگیں, آپ کے تصور کے اندر بی بی سکینہ کا مشکیزہ آ جائے جس کے اندر تیر لگا تھا, جس نے امیدیں توڑ دی تھی حضرت عباس کی صرف پانی کو دیکھ کے. اور جب آپ اس پانی کو پئیں اور امام حسین کو, تو آپ کو یاد کرنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, سلام کریں امام حسین کو. آپ دیکھیں پانی آپ کے لیے ریزن بن جائے گا جس سے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. آپ کبھی کسی بازار جائیں, گوشت لینے جائیں اور کٹا ہوا گوشت دیکھیں, کٹے ہوئے گوشت کو دیکھ کے آپ کو امام حسین یاد آ سکتے ہیں. اس قصاب کی دکان پہ اگر آپ گوشت دیکھیں گے, یہ لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے, یہ بڑا سخت سا جملہ ہے لیکن اگر آپ سن لیں کہ امام حسین کے بنی ہاشم کے ان کے اصحاب کے لاشوں کو گھوڑوں کی سموں نے, گھوڑوں سے ان کے سینوں کو کمروں کے ساتھ ملا دیا, سینہ کمر سے لگ گیا تھا, جس سینے پہ بی بی سکینہ سونے کی آتی تھی. یہ شام غریبہ میں بی بی سکینہ کو وہ سینہ نہیں ملا تھا جس سینے پہ بی بی سکینہ سوئی تھی. آپ اگر کسی غریب کو دیکھیں گے تو آپ کو امام حسین کی یاد آ جائے گی, بلکہ کبھی چاہیں تو چہرے کو آئینے میں دیکھ لیا کریں. آپ بھی غریب ہیں, آپ بھی اپنے ملک کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ تھے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے ہیں, آپ خود بھی ایک ملک اس ملک میں زندگی کر رہے ہیں جس کے آپ باشندے نہیں, دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کس طرح سے آپ کو اپنے رشتہ دار یاد آتے ہیں, کس طرح سے وہ پیار جو آپ چھوڑ رہے ہیں آپ کو یاد آتا ہے. خود آپ اپنی طرف اگر توجہ کریں تو امام حسین کی طرف جا سکتے ہیں کہ امام حسین کس طرح سے بی بی صغرہ کے بارے میں سوچتے ہیں. کہ جب وہ خط آیا بی بی صغرہ کا کہ امام حسین حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر حضرت علی اصغر کو اس قبر میں ڈال رہے تھے, خط آتا ہے, قاصد آتا ہے خط لے کے, بی بی صغرہ نے لکھا ہوتا ہے کہ میرے علی اصغر کا کیا حال ہے. اور اس قاصد کو جو جواب دیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا خون لگا کے اس خط پہ کہ اس خط کو لے جاؤ. انسان چاہے تو زندگی کے اندر اپنی, ایسا ہم نے کیا ہے کہ جب میری بیٹی 6 سال کی ہوتی تھی میں اس کی طرف نگاہ کرتا تھا, اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کر کے مجھے بی بی سکینہ یاد آتی تھی کہ میری بی بی 6 سال کی تھی. جب میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے تصور میں خیال میں لے کر آتا تھا کہ اگر میری بیٹی کے چہرے پہ کوئی تماچا مارے, اگر میری بیٹی کے چہرے پہ کوئی تماچا مارے تو میری بیٹی کو کیا احساس ہوگا, اور اگر میری بیٹی یتیم ہو کہ بجائے اس کو پرسا دینے کے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے کے اگر کوئی شخص اسے تماچا مارے. ہمارے بچوں کے نام کافی ہیں آپ کی گڑیا کے لیے, خدا سے ہم نے مانگے ہیں تاکہ یہ نام ہم ان کو دے سکیں. آپ جب اپنی بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں اس نام کے ساتھ بی بی فاطمہ کی طرف سوچیں. جب زینب رکھتے ہیں تو جب بھی زینب کہیں ابھی بھی زینب کی طرف سوچ سکتے ہیں. انسان اگر چاہے تو اپنی پوری زندگی جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر امام حسین کا عزادار بن سکتا ہے, اور زندگی کے ہر لمحے پہ امام حسین کو یاد کر سکتا ہے. اور پھر ضرورت نہیں ہے کہ تاریخ کو دہرایا جائے اور اس انداز میں مصائب کو بیان کیا جائے جہاں پہ تاریخ تحریف ہو جائے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو جائے. یہ نہیں ہے ضروری. آپ کا اگر دل طاہر ہو, پاک ہو, صاف ہو, حب دنیا کو نکال دیں اور ایک دفعہ زینب کہہ کے جو گریا ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں اگر ایک دفعہ دل پاک اور صاف اور زینب کہہ کے گریا ہے, وہ گریا آپ کے دل کو صاف کر دے گا, حب دنیا کو نکال دے گا. خدایا بی بی زینب کے واسطے رسول کی بیٹی, بی بی زینب کے واسطے تو ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. خدایا ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. خدایا ہمارے دلوں سے اوپر دنیا کو نکال دے. خدایا ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم باعث عزت اور وقار اپنے ائمہ کے لیے بن سکیں. خدایا ہمیں وہ دین جو کہ قربانیوں سے بچا ہے, خدایا اس دین کو سمجھنے اس کے چلنے پر توفیق عطا فرما. خدایا ہماری بہنوں کے, ماؤں کے حجاب کو, ان کی چادروں کی حفاظت کر. خدایا ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ امام کے سپاہی بننے کی کوشش کر سکیں. خدایا ہمیں ان کے انصار میں شمار کر, ان کا ظہور جلد از جلد کر دے. ماتمی حسین.